بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کم کم ماه شعبان رو به پایان است و در تلیه ماه رمضان قرار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آهسته آهسته ماه شعبان اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے اختتام کے بعد یقینا ماہ رمضان کو طلوع ہونا ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے.
ماه رمضانی که اولیاء خدا منتظر اویند.
ماه مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار خدا کی نیک اور اولیاء کو ہوا کرتا ہے.
روز شماری می کنند، ساعت شماری می کنند، دقیقه شماری می کنند تا این ماه برسد.
اور وہ اولیاء خدا اس ماہ مبارک کا اس بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ اس کے انتظار میں دن گنتے ہیں، گھڑیاں گنتے ہیں، ساعتیں گنتے ہیں، یہاں تک کہ منٹوں کو بھی گنتے ہیں کہ کب یہ ماہ خدا آتا ہے.
حضرت سید الساجدین این ماہ رو ما عید اولیاء خدا خوانده.
چوتھے امام علیہ السلام نے اس مہینے کو اولیاء خدا کی عید قرار دیا ہے.
چه خبر است، چه میبینن که این ماہ رو عید میدانن؟
آخر اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امام معصوم نے اس ماہ مبارک کو عید سے تعبیر کیا؟
چرا دیگران درک نمی کنند و ادراک چنین حقیقتی رو ندارند؟
اگر یہ عید ہے تو دوسرے اس چیز کو کیوں نہیں درک کر پاتے، کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ماہ مبارک کتنا اہم ہے اور اس میں عید کا؟
امام معصوم مسیطر بر ہمہ چیز او رو عید می دانے.
امام کے جو معصوم ہے خدا تعالیٰ کی جانب سے اختیارات رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، وہ اس ماہ مبارک کو عید سے تعبیر کرتے ہیں.
بلکہ میگوید اولیاء خدا نیز این ماہ رو عید میپندارن.
جو نکتہ ہے وہ یہ کہ نہ فقط امام معصوم کی نزدیک یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے بلکہ جو خدا کے ولی ہیں، اولیاء خدا ہیں، ان کے نزدیک بھی مہینہ عید کا مہینہ ہے.
ببینیم چه خبر شده، چه اتفاق افتاده، این ماه چه ماهی است؟
دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ایسی بات ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کیا عظمت ہے.
در بین 12 ماه این یک ماه است که منصوب به خداست.
سال کے 12 مہینوں میں فقط یہ ایک مہینہ ہے جس کو خداوند عالم کی جانب نسبت حاصل ہے.
به این یک ماه گفته شده شهر الله.
اسی یک مہینے کو خداوند عالم کا مہینہ شهر الله کہا گیا ہے.
مثل این که میگویند کعبه خانه خدا.
بالکل اسی طرح جیسے گھروں میں گھر خدا کی نسبت رکھتا ہے وہ خانه کعبہ ہے.
معلوم میشه یک تعلقی هست، یک خصوصیتی هست که این خصوصیت این انتصاب را درست میکنه.
اور یہی سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس گھر میں یا اس مہینے میں کوئی خصوصیت ہے، اسی خصوصیت کی نسبت سے اس کو خدا کا کہا جاتا ہے.
رسول اللہ ہم همینه، نبی اللہ ہم همینه، خصوصیتی است که این خصوصیت انتصاب سازه.
اسی طرح رسول اللہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، نبی اللہ، اللہ کا نبی، اس انتصاب کے نسبت میں بھی کوئی خصوصیت اس شخصیت کے اندر ہے.
لابد یک خصوصیتی است که این انتصاب بله
کسی خصوصیت کی بنیاد پر خدا کی جانب نسبت دی جاتی ہے.
ماه رمضان هم چنین خصوصیتی داره.
ماه رمضان کو بھی ایسی ہی کوئی خصوصیت حاصل ہے.
اشرف ازمنه است،
زمانوں میں سب سے بہترین و باشرف ترین زمانہ ماہ رمضان کا ہے.
سوال، آیا مگر دقائق و ساعت و روز و شب و ما با دیگر ایام فرق دارد؟ مگر
اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں بھی جو چیزیں آتی ہیں، رات آتی ہے، دن آتی ہے، ساگھڑیاں آتی ہیں، منٹس آتی ہیں، کیا ان چیزوں میں اس مہینے کی ان اوقات میں دوسرے مہینے کے اوقات سے کوئی فرق ہو جاتا ہے؟
نہ، فرق نہ دارد.
گھڑی کا حساب وہی رہتا ہے.
ببینید اصلا زمان رو باید معنا کنیم.
اس کے لیے ہمیں خود زمان، یعنی جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، اس کی ہمیں تفصیلات بیان کرنی ہیں.
زمان چیز،
زمان، زمانہ یا ٹائم، اس سے کیا مراد ہے؟
زمان ایک حقیقت موہوم است، حقیقت واقعیتی ندارد.
زمانے کو ایک ایسی حقیقت کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو.
گزشته هست؟ نه.
اسی طرح جب زمانہ نہیں کوئی حیثیت رکھتا تو زمانے کی جو تعبیریں کی جاتی ہیں، یعنی ماضی، زمانے کی تعبیریں، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں.
آینده موجود ہے؟ نہ.
چونکہ زمانے سے ہی متعلق ہے آئندہ، فیوچر. جب زمانے کو ہمیں نفی کر دیا، فیوچر بھی نفی ہو گیا.
نہ، موجود نیست. شما هر جا بروید زمانه رو غیر از همین آنی که تمام میشه نخواهید دان پیدا.
آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، زمانہ نہ ماضی ہوگا، نہ حال ہوگا اور مستقبل ہوگا، صرف حال ہے. یعنی جو آپ کے اوپر آئی گھڑی وہ ہے، اس کے جیسے ہی گزر گئی گزر گئی.
این حال ہم متصرم فوراً تمام میشه.
یہ حال بھی باقی رہنے والا نہیں ہے، جس لمحے تک ہے ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی چیز.
پس چه میشود که این ماه میشه شهر الله؟
اور جب زمانے کی ہم نے نفی کر دی، زمانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایک مہینے کو خدا کی نسبت کیسے حاصل ہوگی؟
یا فلان روز میشه یوم نحس،
یا اسی طرح کسی دن کو کہا جاتا ہے برا دن.
چیه مسئله؟ ببینید مسئله اینه، زمان را به اعتبار متضمن نگاه میکنند.
اب جب کہ ہم نے زمانے کی نفی کی، کہا کہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، زمانہ کوئی تو حال ہے، اس میں اصل چیز جو چیز ہے، جس چیز کی نسبت دی جا رہی ہے اس زمانے کو، اس ٹائم کو، اس کی نسبت کی وجہ سے زمانے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے.
ان وقایعی که در زمانی اتفاق می افتد زمانی را شریف می کند، زمانی را نحس می کند. چرا؟ چون اون واقعه یا نحوست دارد یا شرافت.
اب واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا کسی ایک واقعے کے اندر کوئی شرافت ہوتی ہے، شرف ہوتا ہے، یا کہ اس کے اندر کوئی نحوست پیدا ہو جاتی ہے. اگر زمانے کے اندر جو واقعہ ہو رہا اس کے اندر نحوست پیدا ہو گیا، اس کو کہا جائے گا زمانہ نحس تھا. اور اگر کسی زمانے کے اندر شرافت پیدا ہو، جو کام واقعہ ہو رہا ہے، اس کام کا نتیجہ شرافت لے کے آ رہا ہے، تو وہ زمانہ شرافت والا.
ہفتہ ربیع الاول شریف ہے.
ربیع الاول کا جو ہفتہ ہے وہ شریف کہلاتا ہے.
چرا؟ قی ای روز هجده ذی‌الحجه شریف است. چرا؟ پس زمانه به خودی خود هیچی نیست.
پس کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی ٹائم اپنے طور پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
زمانه به اعتبار متضمنش موجه به وجهی می شود.
اب زمانہ جس کی جانب نسبت دیا جا رہا ہوگا، جس واقعے کی جانب نسبت دیا جا رہا ہوگا، اس کی نسبت سے کوئی حیثیت پیدا کرے گا.
حالا ماہ رمضان،
اب آتے ہیں ماہ رمضان کے اوپر.
بواسطه متضمنش شرافت پیدا می کند.
بس جو مقدمہ بنایا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان کو جس کی نسبت حاصل ہے اس کی نسبت سے زمانہ شریف ہو گیا،
چون در درون این رمضان چیزی اتفاق می افتد که به رمضان شرافتی می دهد که اون شرافت باعث این می شود که رمضان بشود شهر الله.
اب ماہ رمضان میں کچھ ایسا واقعہ پیش آئے گا، کچھ ایسی چیزیں پیش آئیں گی کہ ان چیزوں کی نسبت سے ماہ رمضان کو ایسی حاصل ہوگی کہ اس کو خدا کی شہر کی جانب، خدا کے مہینے کی جانب نسبت دی جائے گی.
ان چیز
وہ کیا چیز ہے جو پیش آنا ہے، جو ہونا ہے؟
آیا روزے من و تو،
کیا میرا اور آپ کا روزہ رکھنا اس ماہ مبارک کو شرافت عطا کر رہا ہے؟
بعید ہے،
بہت دور ہے یہ بات کہ ہم اس کو قرین قیاس سمجھیں.
چرا؟ چون روزه من و تو از من و تو بہتر نہ خواهد بود.
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا اور آپ کا رکھا ہوا روزہ بھی ہماری حالت کی طرح ہی ہوگا، جیسے ہماری حالت ہے ویسا روزہ ہوگا.
معنا ندارد تولیدی من بہتر از من بشود،
امکان نہیں ہے اس بات کا کہ میری پروڈکشن مجھ سے بہتر ہو، جیسا میں ہوں میرا عمل ویسا ہو.
روزه تو به اندازه خودت، روزه امیر المومنین هم به اندازه خودشه.
میرا اور آپ کا رکھا ہوا روزہ بھی ہمارے اپنے کردار کے مطابق ہوگا، امیر المومنین کا رکھا ہوا روزہ ان کے کردار کے مطابق.
نماز او به اندازه خودشه، نماز تو هم به اندازه خودت.
ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مولا علی بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز ان کے اندازے کے مطابق، ہماری نماز ہمارے اندازے کے مطابق.
بله، هرچه قرابت معنوی با علی پیدا کنی به همون مرتبه نماز تو و روزه تو هم نزدیک نماز و روزه مولا می شود.
اگر کوئی چاہتا ہوں کہ اس کا نماز اور اس کا روزہ امام علی کے روزے اور نماز کے نزدیک ہو تو معنوی قربت حاصل کرنی پڑے گی.
پس چه شده است در این ماه که این ماه شهر الله شده؟ روزه من که نیست.
پس کیا حقیقت ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ یقینا میرا اور آپ کا روزہ نہیں ہے.
نماز من و تو کی نیست،
میرا اور آپ کی اس میں پڑھی جانے والی نماز بھی نہیں ہے اس کا سبب،
بلکہ ایک واقعیتی است، اتفاق افتاده که خدمتتون عرض میکنم.
بلکہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے کہ جو ایک زمانے میں پیش آئی یا ہوتی ہے اس کو بھی مانا کیا جائے گا.
در رمضان دو اتفاق به وجود آمده.
ماہ رمضان میں دو واقعات ہوئے ہیں.
یک، نزول امام صامت از اون بالا به اینجا به نام قرآن.
پہلا اتفاق جو ماہ رمضان میں پیش آیا وہ امام صامت کا نازل ہونا ہے، یعنی جس کو ہم قرآن شریف کہتے ہیں.
دو، عروج قرآن ناطق به بالا.
دوسرا واقعہ کیا پیش آیا؟ پہلا تو یہ تھا کہ قرآن صامت جو ہے وہ نازل ہوا، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قرآن ناطق نے پرواز کی اس ماہ رمضان.
ان عروج و ان نزول باعث این شرافت شده.
از ماہ رمضان کی شرافت کی وجہ یہ دو واقعات ہیں، قرآن صامت کا نازل ہونا، قرآن ناطق کا اس ماہ مبارک کا عروج حاصل کرنا.
عروجی و نزولی،
ایک عروج ہے اور ایک نزول ہے.
این عروج و نزول باعث شده است این ما شرافتی پیدا کند که مقید به این قید شود به عنوان شهر الله.
بس یہی اسی ماہ مبارک کا یہ نزول اور اس کے اندر عروج اس بات کی دلیل بنے کہ اس ماہ مبارک کو یہ شرافت حاصل ہو کہ اسے خداوند عالم کی جانب مستقیم نسبت دی جا سکے.
پس متضمن زمان رمضان چه شد؟ نزول قرآن صامت و امام صامت و عروج قرآن ناطق.
پس ماہ مبارک رمضان کی وہ نسبت کیا ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ کوئی زمانہ شریف بنے گا؟ وہ نسبت ایک امام صامت کا یعنی قرآن کا نازل ہونا اور امام حق کا امام خدا عالم یعنی عروج کرنا.
قرآن آمد تا هر کسی که بخواهد عروج کند،
قرآن کریم اس لیے نازل ہوا کہ جو عروج کرنا چاہتے ہیں، پرواز کرنا چاہتے ہیں،
بے بالا رود،
جو بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، انہیں معراج عطا کریں،
قرابت معنوی با علی مرتضی پیدا کنند.
جس کو امام علی مرتضی کے ساتھ اپنی کوئی نزدیکی حاصل کرنی ہے،
متمسک به این قرآن بشود و عامل به این قرآن بگردد.
اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن سے تمسک اختیار کرے اور قرآن پر عمل کرے.
قرآنی که معدوبت الله ہے،
قرآن کے جو خداوند عالم کی جانب سے ایک دسترخوان ہے.
بعضی ها معنایی که آغا کردن می کنن و معمولا همینطوره،
معمولا جو لفظ استعمال کے معدبت اللہ اس کا ترجمہ معمولا دسترخان کیا جاتا ہے. میں نے بھی وہی کیا، کہہ رہی ہے نہیں، یعنی یہ کیا جاتا ہے لیکن کچھ اور حقیقت
گو. همه معمولا اینطور معنا کردن، درسته که قرآن دسترخان و سفره الهی است.
عمومی اصطلاح میں یہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ قرآن دسترخان ہے.
نه، معدبه حقیقتا دسترخان نیست.
حقیقت به معدبه که تلازه و دسترخان نیست،
چون یک جایی که سفره فهم می شود هر کسی می تواند چیزی از خود هم بیارد اضافه کنه.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دسترخان بچھایا جاتا ہے کسی جگہ تو اس دسترخان پہ ایک گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آنے والا اپنے ساتھ کوئی چیز لا کے رکھ سکے.
از شرق و غرب بیارن،
مثلا مشرق سے کوئی آیا، مغرب سے آیا، دسترخوان بچھایا اس پہ اپنے ساتھ چیزیں لا کے رکھ دیں،
ہر فکری آورده شود.
یعنی اب دسترخوان اگر فکر دسترخوان ہے تو اس پہ ہر فکر آ جاتی ہے.
نه، قرآن معدوبه است، یعنی قضای آماده است.
قرآن دسترخوان نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا. قرآن آمادہ کھانا ہے، آمادہ غذا ہے.
کسی حق ندارد، کسی حق ندارد غیر از این قضای آماده چیز دیگری استفاده کنه. دسترخوان نیست تا مجاز باشیم از کیسه خود و از فکر خود چیزی بر او بیفزاییم.
پس این نقطه اهمه که قدمای مبارک رمضان یا قرآن جو ہے وہ دسترخوان نہیں ہے کہ جس پہ اپنی مرضی سے بھی ہم چیزیں لا کے رکھ کے استفادہ کر سکیں. قرآن کریم آمادہ غذا ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ شامل کر سکیں.
ان ھذا القرآن، روایت رو براتون میخونم، این رفاعی روایت رو فریقین نقل کردن.
یه روایت رو بیان کی جائے گی، اس کو اهل سنت اهل شیعه دونوں نے نقل کیا.
ان ھذا القرآن معدوبت الله،
پیشا قرآن جو ہے وہ معدبہ ہے خدا اندر،
غذای آماده،
یعنی آماده غذا ہے.
فتعلموا من معدوبته ما استطعتم،
جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اس معدوبہ سے، جس کا ترجمہ آمادہ غذا کیا گیا، اس سے اپنے لیے مہیا کر لو.
بردارید سوال، چقدر ما از این معدوبه استفاده میکنیم؟
سوال یہ ہے کہ ہمیں دعوت دی گئی، جس روایت بیان کیا تو ہم نے بیان کیا کہ اس سے حاصل کر لو، مہیا کرو، ہم نے کتنا اس سے حاصل کیا.
خدا از این طرف دعوتمون کنه،
ایک طرف خدا ہمیں دعوت دیتا ہے،
کارت دعوت بفرسته،
ہمیں اس نے وزٹ بار پیدا کارڈ بھیجا دعوت کا،
کتب علیکم الصیام،
اور اس کے عنوان یہ لکھا کہ کتب علیکم الصیام، تم سب پہ روزہ فرض ہے.
ہر کسی ہم دعوت نمی کنن،
سب کو دعوت نہیں کی جا رہی،
یہ مہمانیه. آها، آنچنانی دیوونه ها رو دعوت نمی کنن،
عمومی دعوت نہیں ہے، ہر کسی کو نہیں بلایا جا رہا.
نہ، کتب علیکم،
جو تعبیر اسلام کی گئی کتب علیکم،
الصیام، دعوت شدید، کارت دعوت،
دعوت کا کارڈ آیا آپ کے پاس.
خب یه چیز بهتون بگم، این رو بدونید، روزه این آیه شریفه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این من قبلکم امم سابقه نیستن. خوب گوش کنید اینا،
قرآن کریم میں جہاں یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت آئی ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پچھلی ان پہ کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. ارشاد فرمایا ابا کہ من قبلکم، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تم سے پچھلی امتوں پہ، کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں، گذشتہ
امتیں
نہیں اس کا معنی.
نا، امم سابقه روزه برشون واجب نبوده،
گذشتہ امتوں پر روزہ واجب نہیں تھا،
چونا قابلیت نداشتن.
اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ روزے کے قابل نہیں تھے، امم تصرف نہیں تھے.
بلکه بر انبیاء سابق روز واجب بوده.
بلکہ یہ جو بیان کیا گیا من قبلکم یہ ظاہراً پلٹتا ہے انبیاء کی جانب، یعنی انبیاء وجہ سے فرض کیے گئے.
ان عنایت خاص سے برما
خدا مند عالم کی یہ خاص نظر لطف ہے کہ اس نے ہمارے اوپر روزہ پڑھتا ہے.
ان عنایت خاص سے برما
یہ خدا کا ہم پر خاص فضل ہے.
ان دعوت خاص از ما
یہ خاص دعوت ہے جس میں آپ کو بلایا گیا ہے.
این روایت رو شما ببینید، روایت در تفسیر کنز الدقایق که حفص ابن قیاس میگوید که از حضرت ابو عبدالله صادق شنیدم که فرمودن.
یک روایت ہے کنز الدقایق نام یک کتاب ہے جو راوی ہے جسے نقل کی حفص ابن قیاس، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس چیز کی
شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على احد من الامم قبلنا.
امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے حفص ابن قیاس سے کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان میں جو روزے فرض قرار دیا ہم پر، گزشتہ امتوں میں سے کسی پر یہ فرض قرار نہیں دیا.
نا حفص ابن قیاس میگه من یه اشکالی به امام صادق کردم. گفتم آیه چیز دیگه میگه.
یہاں پہ کہتے ہیں حفص ابن قیاس نے کہا کہ میں نے امام پر ظاہرا علمی اشکال کیا، میں نے کہا کہ قرآن کریم تو کچھ اور ہمیں بتا رہا ہے.
گفتم آقا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.
حفص کہتے ہیں کہ میں نے امام پہ یہ اشکال کیا کہ مولا قرآن کریم میں تو واضح طور پہ کہا ہے کہ صاحبان امام تم پر روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے گزشتہ لوگوں پہ فرض تھا.
حضرت فرمودن حالا گوش کن من بهت میگم.
امام ارشاد فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں.
فرمودن که انما فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم.
امام ارشاد فرمایا کہ بے شک خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو انبیاء پر فرض کیا تھا، ان کی امتوں پر فرض قرار نہیں دیا.
ففضل هذه الامه، این امت رو فضیلت داده. یادتون باشه ببینید چه خبره.
اس امت محمدی پر روزه فرض کر کے خداوند عالم اس امت کو فضیلت بخشی.
ففضل هذه الامه و جعل صیامه فرضا علی رسول الله صلوات الله و سلام علیه و علی امته.
اور رسول اور خداوند عالم نے اس امت محمدی کو روزے فرض کر کے فضیلت بخشی ہے اور اس امت کے اوپر اور اس کے نبی کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا.
پس آیه شریفه، آیه شریفه دلالت بر این که روزه بر امم سابق واجب بوده که بعضی ها استناد میکنه این درست نیست.
پس آینده از بات رو ذهن رکھیے گا کہ اگر اس آیت پر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ تم پر روزه فرض قرار دیے گئے جیسے گزشتہ امتوں پر، تو یہ غلط ہوگا.
این وجعل وجوب روزه بر ما یک تفضل، یک فضیلته.
ہمارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا جانا خداوند عالم کی جانب سے ہمارے لیے ایک فضیلت ہے.
آقای می گفت درسته که روزه در تابستون 15 ساعت 16 ساعت، شما ها یه قدری تا ایران راحت ترید، چون ایرانی ها 1 ساعت و 10 دقیقه بیش از شما روزه می گیرن.
کہنے کہ ماہ رمضان میں روزے معمولا طولانی ہوتے ہیں، 15 گھنٹے 14 گھنٹے. اس کے بعد پھر بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایرانیوں کی نسبت پھر بھی بہتر حالت میں، چونکہ وہاں کا روزہ اور آپ کے روزے میں کم سے کم 1 گھنٹہ 10 منٹ کا فرق آتا ہے.
آره شما الان در 15 ساعت تو تقریبا 20-25 دقیقه اونا نزدیک 17 ساعت روزه میگیرن.
یعنی ہمارا جو ماہ مبارک رمضان ابھی آ رہا ہے اس میں ہمارے روزے کا جو ٹائم ہوگا تقریباً 15 گھنٹے 20 منٹ کا ہوگا، جبکہ ایران میں یہ ٹائم 17 گھنٹے کا ہوگا.
آره خب گرما تو بیابون، زحمت، کشاورزی، کارگری، عرق ریختن چه کنیم؟
یعنی از ماه مبارک رمضان میں اتنا طولانی ہوگا اس کا روزہ، اس میں ظاہر ہے سارے کام انسانوں کے لیے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کے لیے اس کے کام، جو جاب پہ جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات، ہر کسی کے لیے مشکل.
آقا ہم کو خوب مشکل ہے دیگه نا،
بظاہر مشکل لگتا ہے اتنا لمبا روزہ رکھنا.
ففضل هذه الامه، این چه تفضیلیه، چه فضیلتیه. اون آقا میگفت همه این سختی ها به اینکه یک بار یک بار در روز رمضان این خطاب خداوندی به گوش من برسه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همین خستگی رو برطرف میکنه. من درک نمیکنم.
کہتے ہیں کہنے والے سے کسی نے یہ کہا کہ اتنا لمبا روزہ اتنا طولانی دن ہوگا اور مشکل ہوگی، سختی ہے، تو سننے والے نے جو ظاہراً اہلمانہ تھا جواب دیا کہ یہ کیسی سختی ہے، اللہ نے تو فضیلت بخشی. جو خدا قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، یعنی مجھے مخاطب کر کے کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے کو فرض قرار دے رہا ہوں. خود اس کلام کا سننا تمام پستگی کو دور کر سکتا ہے.
همین که من مخاطب به خطاب خدا شدم دلبری میکنه،
یعنی میرے لیے اتنا کافیه که مجھے خداوند عالم نے وہ شرف بخش دیا کہ میں خداوند عالم کا مخاطب قرار پاؤں.
یک چیز برای این که نزدیک رمضان اینا رو بگم، من تو ماه رمضان غیر از ماه دیگه حرف میزنم.
ماه رمضان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کا انداز دوسرے مہینوں میں کی جانے والی گفتگو سے مختلف ہوتا ہے.
خواجہ عبداللہ انصاری حرفی داره.
خواجہ عبداللہ انصاری ایک بڑی مشہور معروف شخصیت گزری ہیں، انہوں نے بیان کیا
میگه خدایا اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من.
خواجہ عبداللہ انصاری کا ایک شعر میں بیان کیا، شعر کا ترجمہ ہو نہیں پاتا ہے معمولا، اس کی تعبیر سن لیے کہ اے خدا اگر تو صرف ایک مرتبہ زندگی میں مجھ سے کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو تو میں اتنا خوشحال ہوں گا کہ میری صدا آسمانوں کو سنائی دی جائے.
از عرش بگذرت خنده من،
میری خوشحالی اہل آسمان دیکھ پائیں گے کہ میں کتنا خوش ہوں کہ تو نے مجھے ایک دفعہ بندہ کہہ دی.
حالا این آقام همینو میگه، میگه درست روزه سخت است، تشنگی دارد، اما دلم خوشه به این که یک بار میشنوم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام.
یعنی یہ نرے بھی بیان کیا کہ جس سے کہا کہ روزہ سخت ہے اس نے کہا یقینا سخت ہے، پیاس ہے، تھکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن خود یہ خطاب جو تمہیں کہا جا رہا ہے یا ایها الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تم پر فرض قرار دیا گیا.
اگر ما این معنا رو درک کنیم که داره دعوت من میکنه،
اگر ہم اس دعوت کو کسی طرح سمجھ پائیں کہ اس دعوت کے ذریعے ہمیں دعوت دی گئی ہے
و من به این دعوت مکلفم
اور میرا فرض ہے کہ میں اس دعوت پر جواب دوں،
معلوم می شود من فضیلت بر سایر امم دارم.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ امتوں کے اوپر مجھ کو فضیلت حاصل ہے.
پس یادتان باشد بر امم سابقه واجب نبوده.
پس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گزشتہ امتوں پر روزہ فرض نہیں.
مسئله دیگه که باید راجع به رمضان بهتون بگم، اهل سلوک و دل ماه اول سالشان رو رمضان قرار میدادن.
ماه مبارک رمضان کے بارے میں دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ جو اہل معنی ہیں، اہل سلوک ہیں، خداوند عالم کی جانب سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنی سال کا آغاز ماہ رمضان کو بناتے ہیں.
زارعان و کشاورزان اول سالی دارن.
ہر کسی کا اپنا مثال ہوتا ہے، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے سال کی ابتدا کوئی اور مہینہ ہوتا ہے.
تاجران اول سالی دارن.
تاجروں کے لیے، بزنس مین افراد کے لیے تجارت کا سال جو ہے وہ کہیں اور سے شروع ہوتا ہے.
دانشگاہ اول سالی دارن.
یونیورسٹیوں کا جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے وہ کوئی اور مہینہ ہوتا ہے.
مدارس اول سالی دارن.
مدرسے، اسکول اپنے نئے تعلیمی سال کے مطابق کھلتے ہیں.
آره همینطور دیگه،
یعنی ہر سنت کا اپنا اپنا ایک سال کا آغاز ہے.
یه سال رسمی هم داریم،
ایک سال رسمان شروع ہوتا ہے،
همون که میبینید تو کراچی چه بساطی را میاندازا.
یعنی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ لاسٹ نائٹ آتی ہے یعنی 31 دسمبر اور اس کے بعد پہلی جنوری کی رات، اس میں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس رات میں کراچی کے،
چقدر زشت است که رسوم انگلیسی ها حاکم باشه.
کس قدر ننگ و عار ہے ہمارے لیے کہ ہمارے معاشرے میں انگریزوں کی رسومات پر بجا لائی جاتی ہیں،
و چقدر زشت است که جوانانی به عنوان مسلمان اقدام به تعصیه به کفار بکنن.
روز زیارت من با آر کی بات یہ ہے کہ وہ نوجوان کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں وہ ان کی رسومات پر عمل کریں.
اہل سلوک ماه اولشان رمضان،
جو سیر و سفر کرنے والے لوگ ہیں، سلوک کی وادیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سال کا آغاز ماہ رمضان سے ہوتا ہے.
مرحوم امام امت رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان رو ہمیں چیز رو تعطیل میکرد.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر چیز بند کر دیا کرتے تھے، ہر کام چھوڑ دیا کرتے تھے،
ملاقات ہم نداشت،
کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں رکھتے
تھے. هیچ منم و او،
یعنی فقط میں اور خدا.
مرحوم علامه امینی با همه اشتغالات علمی که داشت 15 بار در ماه رمضان قرآن را دوره میکرد و ختم میکرد.
معروف مصنف الغدیر جو کتاب امام علی کے بارے میں لکھی گئی، اس کے مصنف علامہ امینی ہیں بہت مشہور، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ماہ رمضان میں 15 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے.
سوال چه شد ماه رمضان شد شهر الله؟
سوال یہی ہے ہمارا کہ ماہ رمضان میں ایسا کیا ہوا کہ یہ خداوند عالم کا مہینہ قرار پائے؟
چرا؟ چون قرآن.
کیوں قرآن کو خدا
نازل شد؟
کیوں شهر رمضان کا ماہ رمضان کو خدا کا مہینہ کہا گیا؟ چونکہ قرآن نازل ہوا.
تو از ماه کمتری؟ تو از این ساعت کمتری؟
بس یہاں سوچنے کی بات یہ ہے انسان کہ تم کیا اس زمانے سے اور اس ٹائم سے کم حیثیت رکھتے ہو؟
تو ہم مرکز اجلال قرآن بشو، با قرآن بھائی.
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتنی ظرفیت پیدا کریں کہ قرآن کریم ہمارے پر تجلی پیدا کر سکے.
با قرآن انس بگیر،
ہمیں قرآن سے مانوس ہونا چاہیے،
تلاوت قرآن یادمان نره.
خدا ہمیں کسی بھی طرح تلاوت قرآن ہمارے ذہنوں سے نکلنا چاہیے.
مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه 14 بار قرآن رو دوره میکرد، ختم میکرد.
مرحوم علامه امینی 15 مرتبه قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے ماہ رمضان میں.
14 بارش رو اهدا میکرد، ثوابش رو به ارواح طیب و طاهر معصومی سلام الله علیه مجمعی یکی هم برای پدر مادر
یه 15 بار کرتے تھے، اس میں بھی ایک حکمت ہے. 15 بار جو تلاوت قرآن پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، 14 مرتبہ 14 معصومین کی نسبت سے ختم کرتے تھے، یعنی 14 ہر قرآن جب ختم ہوا ایک معصوم کی جانب ہدیہ کیا، دوسرا ختم ہوا دوسرے معصوم کو ہدیہ کیا، آخری اور 15واں بچتا تھا وہ اپنے والدین کے لیے ہدیہ کیا.
از اول رمضان شروع کنید سلوک را، هر شب باید مرتبه طی کنید.
بس ماه رمضان کے پہلی رات سے اپنا سفر شروع کریں، اپنا سلوک کا سفر شروع کریں، ہر رات اس کے اندر ترقی کرتے جائیں.
نیمه شب بلند میشید با حال بلند بشید.
آدھی رات کو جب آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں تو آپ انتہائی خوشحال ہوں، آپ کی توانائیاں باقی ہوں.
یا اللہ قدم بردارید،
قدم اٹھائیے خدا کی جانب، آگے بڑھیے.
بابا نیمه شب و برای همین گذاشتن،
آدھی رات کو یعنی سحر کے وقت کو اسی ترقی کے لیے رکھا گیا ہے.
سیر الاللہ سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، مگر این که با شب حرکت کنی.
خداوند عالم کی جانب سفر حرکت کا امکان ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آدھی رات کے ذریعے جو سفر میں حرکت نہیں ہے.
اول روز ارتباط با خدا از سال شما باید اول رمضان باشه.
اسی طرح اگر آپ بھی خداوند عالم کی طالب ہیں، خداوند عالم یعنی قدم بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی زندگیوں میں بھی جو سال شروع ہو وہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہونا چاہیے.
خوب، مثل جمعه ای که گذشت،
اسی طرح که جو جمعه گذر گیا،
آخر جمعه آخر شعبان،
ماه مبارک شعبان کا آخری جمعه تا رو گذر گیا،
پیامبر اکرم یه خطبه داره به نام خطبه شعبانیه.
رسول خدا نے اس ماه شعبان کے آخری میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے.
دو تا خطبه رو من بهتون بگم،
دو خطبه میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
یہ خطبه مال حضرت سجاد در وداع رمضان،
ایک خطبہ ان میں سے امام سجاد کا ہے جو رمضان میں مبارک کو وداع کرتے ہوئے آپ نے بیان
کیا. ای کاش روزگاری پیش می آمد و انسان اون خطبه رو شرح می داد.
کاش کہ ایسا ہو سکتا ہوتا کہ کوئی ایسا زمانہ ہو جس میں اس خطبے کی تشریح کی جا سکے.
یہ خطبه ہم جمعه آخر رمضان شعبان است که در تلیعه رمضان قرار گرفته.
برای این خطبه باید از رسول اکرم در شعب فرمایم جمعه مبارک آغاز
بهه. خب فقراتی از این خطبه رو براتون من بخونم امشب.
از خطبه که چند تکرار با آقا سامنه بیان کردم.
حالشو دارید یا نه؟
این خطبه سننے کے لیے تیار بھی ہیں آپ لوگ یا نہیں؟
من ابتدا و انتهایش رو چی میکنم؟ یک فقره ای از خطبه رو عرض میکنم. خب
یک ابتدا و انتهای رو چورده تیم از مثل کسی تو کون
این ابتدا خیلی عجیبه.
اس کی ابتدا بہت دلچسپ ہے، عجیب ہے.
یا ایها الناس،
خطاب عمومی طور پہ اے انسانو.
ان انفسکم مرحونتون بعمالکم، خودتان گروهی هستید.
رسول اکرم ارشاد فرمایا کہ اے انسانو، تمہارے نفوس، تمہاری ذات جو ہے وہ تمہارے اعمال کے ذریعے گروی رکھ دی گئی ہے.
ففکوها باستغفارکم، آزاد کنید خودتان را با استغفار.
جب کوئی شخص کسی چیز کو گروی رکھتا ہے تو اس گروی رکھی ہوئی چیز کے مقابلے میں قیمت دیتا ہے، پھر اس گروی چیز کو واپس لیتا ہے.
11 ماہ کج راہ رفتیم،
11 مہینے سال کے الٹے سیدھے راستوں پہ چلتے رہے،
قہر کردیم،
بلا وجہ ناراضگی ایجاد کی،
تمرد کردیم،
لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کیا،
از خدا فاصله گرفتیم،
حتی که خداوند عالم سے دور ہو گئے.
بله، کج راه رفتیم،
ساعتی 11 مہینے ٹیڑھے سیدھے راستے پہ چلتے رہے،
راه سعادت رو طی نکردیم،
سعادت مندی کے راستے کو چھوڑ بیٹھے،
به طرف او مون رفتیم،
خدا کی جانب رخ نہ کیا ہونا.
حالا خودمون گرو اعمالمون هستیم، در رهن اعمالی.
پس اب ہمارے اعمال نے ہمیں گروی رکھ دیا.
یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی چه؟ اینو بقدی واضح بشه. ببینید در امور مالی شما به یک کسی بدهکارید.
اس کو دروازہ سے سمجھتے ہیں کہ مالی اعتبار سے فرض کیجئے آپ کسی کے مقروض ہوں،
خونه ای رو رهن میگذارید،
مثلا آپ کسی کے مقروض ہوں اس کا پیسہ ادا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اپنا گھر اس کے سامنے رکھ دیں،
ماشین رو رهن میگذارید،
یا اپنی گاڑی کو گروی رکھ دیتے ہیں،
سندی رو رهن میگذارید،
کسی ڈاکومنٹ کو، کسی بھی چیز کو گروی رکھ
دیتے ہیں، تا یہ قدری نفس بکشید از جهت اقتصادی.
گروی رکھنے کے بعد تھوڑا سا آپ سکون میں رہتے ہیں کہ میں نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، لیکن ابھی میری چیز گروی رکھی ہے تو مجھے تنگ نہیں کرے گا.
اینجا چی گرو شده؟ خانه، ماشین.
مالی اعتبار سے کیا چیز جو ہے وہ رہن کا حصہ بنی؟ گھر بنا، گاڑی بنی، کوئی ڈاکومنٹ بنا.
اختیار به دست دیگری افتاده راجع به خونه من.
اس گروی رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جو گھر اس کے پاس گروی رکھا، اختیار میرے گھر کے بارے میں اس شخص کے پاس ہے.
اما اونی که گناہ میکنه، عمل بد داره، چی که رو ایب داده میشه؟
اس کے برعکس جو شخص گناہ کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، وہ اپنی کس چیز کو گروی رکھ رہا ہے؟
خونه؟ ماشین؟ دکان؟
گاڑی کو، دکان کو؟
خودش گرو میشه،
اپنی نفس کو، اپنی ذات کو گروی کرده،
خودش در گرو و زندانی میشه،
خودش اپنے آپ کو، اپنی نفس کو، اپنی ذات کو رہن کے طور پر رکھ دیتا ہے.
دیگه مال خودش نیست.
ہم نے تاریخ بتائی جو چیز کسی کی گروی رکھی ہو، اس گروی رکھی ہوئی چیز کا اختیار اس کے پاس نہیں رہتا،
در زندان و نمی فهمه که در زندانه.
اسی طرح اب ہمارے نفس گناہوں کے نتیجے میں گروی رکھا گیا ہے، رہن پہ چلا گیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں بچا،
در قفس نمی فهمه، در قفسه،
قید میں ہو گیا، جیل میں چلا گیا، جیسے انسان چلا جاتا ہے اختیار نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح نفس ہمارا قید ہو چکا ہے، مقید ہو گیا ہے.
مرحونتون به اعمالکم، جان شماها گرو رفته،
تمہاری جانیں جو ہیں وہ تمہارے گرو رہن میں چلی گئی ہیں، گروی رکھ دی گئی ہیں.
فا ففکوها، آزادش کنید، در قفس رو باز کنید، دیوار زندان رو بشکنید. با چی؟ با چی؟ با استغفار.
استغفار طلب مغفرت
بزنید. بچه های جناب یعقوب بعد از اینکه اون کار رو با یوسف کردن،
از یعقوب کے بچوں کا ذکر سامنے ہے آپ کے، ان کے بچوں نے جو غلط کام کیا حضرت یوسف کے ساتھ،
آمدن عرض کردن یا ابانا استغفر لنا،
کھانے کے بعد اپنی خطا کا اعتراف ہوا، احساس ہوا پشیمانی کا، اپنے والد کے پاس آئے کہا کہ ہمارے والد گرامی ہمارے لیے استغفار کیجیے،
انا کنا خاطئین،
ہم لوگ گناہگار تھے، غلطی پڑتے، خطا پڑتے،
انا کنا خاطئین، حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، انشاءالله براتون استغفار میکنم.
ان کے جواب میں حضرت یعقوب نے فرمایا کہ انشاءالله جلدی تمہارے لیے توبہ طلب کروں،
به زودی نه، سوف استغفر لکم،
انہوں نے کہا کہ
صاحب کنید، به همین زودی نمیشه،
نہیں فرمایا ترجمہ غلط کیا، جو انہوں نے قرآن میں آیا وہ آیا کہ سوف استغفر لکم، کروں گا تمہاری دعا، یعنی جو چیز تھوڑا سا آئندہ میں جا کے ہوتی ہے اس کو سوفا کہتے ہیں.
آئندہ چی در روایت داریم اخرها الی السحر، این استغفار رو گذاشت برای سحر.
اور یہاں پہ جو سوفا کا لفظ استعمال کیا، یعنی میں نے بیان کیا کہ تھوڑا سا جس میں وقت ہو کسی کام کو اس کے لیے سوفا کا استعمال کرتے ہیں، روایت نے بیان کیا کہ جو سوفا کا لفظ استعمال کیا کہ میں تھوڑی دیر بات کروں گا، وہ سحر کے وقت کے لیے بچا کے رکھتا ہے اس چیز کو.
ہاں سوفا استغفر لکم، صاحب کو سحر پیش ہے انشاءاللہ،
یعنی حضرت یعقوب نے جواب دیا اپنے بچوں کو، کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے استغفار کروں گا لیکن صبر کرو، کب تک صبر کرو، یہاں تک کہ سحر تم ہو جائے.
خب حالا نمیخوای سحر امشب به حضرت حجت بگی یا ابانا استغفر لنا انا کن خاطئین،
جیسے حضرت یعقوب کے بچوں نے غلطی کی، خطا کی، اس کے بعد انہیں احساس ہوا، کیا ہمارے اندر بھی آج یہ احساس ابھی بیدار ہوا؟ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کی، جس نے کہا تمہارے باپ سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں کہنے میں تیار ہیں یا ابانا اے ہمارے پدر بزرگوار ہم نے غلطی کی، ہمارے لیے استغفار کیجیے؟
نمیخواید به آقا امیر المومن عرض کنید یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، مگر ما خطا نکردیم؟
کیا ہم لوگ خطا کار نہیں ہیں؟ کیا ہم گناہ گار نہیں ہیں؟ کیا ہم نے امام علی سے کہا کہ اے ہمارے والد گرامی، اے ہمارے باپ سے زیادہ مہربان، ہمارے لیے طلب مغفرت کیجیے؟
نمیخواید به حضرت حجت بگید آقا سحرات یا ما رو یادت نره،
امام حجت کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ امام جب سحر کے وقت بلند ہو کسی کی استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیے،
یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. ما در گرو اعمالمون هستیم،
ہم اپنے اعمال کے ذریعے گرمی ہو چکے ہیں، مقید ہو گئے،
در 11 ماه نمیدونم چه کردیم،
11 مهینه کسی کسی راستون به چطوری
رفتیم، به کجا رفتیم، در خونه کی رفتیم، چه انجام دادیم، نمیدونم
کنا کنا گئی، کس کس سے ملیم، کسی کسی کام انجام دیم.
ففکوها باستغفارکم،
از بزرگ اکرم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو آزاد کرواؤ، کس چیز کے بدلے؟ استغفار کرو،
خودتو آزاد کن، خودتو آزاد کن،
آزاد کرو
با استغفار حقیقی،
حقیقی استغفار کے ذریعے.
و لذا شما شبای قدر رو ببینید از 70 بار استغفر الله و اتوب الیه، همینه.
آپ دیکھیے یہ ماہ جو شب قدر آتی ہے اس کے جو اعمال آتے ہیں، اس اعمال میں 70 مرتبہ استغفار کا ذکر کیا جاتا ہے،
7 بار قضا،
اسی طرح 100 بار بھی کیا جاتا ہے.
چرا دارن دهنمون میگذرن؟ یاد بگیر ففکوها باستغفار کن،
یہ جو ہمیں مجبور کیا گیا، ہم اعمال جب کرنے آتے ہیں ہمارے اختیار نہیں کیا کریں، بتائے گا کہ کرو، 70 بار بولو، 100 بار بولو، کیوں ہمیں یاد نہیں؟
شب 19 پاشو بگو یا ابانا استغفر لنا،
19 ماہ رمضان کی رات آئے تو اٹھے اور امام زمانہ کو مخاطب ہو کے کریں گے امام آج شب قدر ہے، آپ کی رات ہے،
خدایا ما در زندانی،
اے امام زمانہ ہم پھنس گئے ہیں، قید میں ہیں،
زندان رو خودمون ساختیم.
ایسا زندان ہے ایسی قدر سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے.
قفس رو خودمون درست کردیم.
آدم پنجرہ ہم نے خود بنایا ہے.
حالا خودمون به دام افتادیم.
خود بنا کے خود اس میں پھنس گئے.
اما خدا یا نبی یه تو راه نشونه ما داده.
لیکن ایک نبی نے ہمیں راستہ سکھایا ہے.
پیغمبر تو در آخرین جمعه شعبان گفت مردم راه یادتون میدم برای آزادی.
رسول اکرم نے آخری ماه شعبان کی جمعه میں بیان کیا ہے، راستہ دکھا دیا کہ اس قید سے نکلنے کا راستہ کیا ہے.
ففکوها باستغفارکم،
بس اپنے اعمال کے اپنے نفسوں کو آزاد کرو اپنے استغفار کے ساتھ.
از شب اول ماه رمضان،
ماه رمضان کی پہلی رات سے
یادتون باشه باید اهل حال باشید.
ماه رمضان کی پہلی رات سے یاد رکھیں کہ آپ اپنے اندر تبدیل لائیں، اہل حال بنیں. حال یعنی جس میں انسان عبادت کی طرف مائل.
اگر غیر از این باشید باختی تا.
اگر آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی تو آپ ہارنے والوں میں سے ہیں. آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے،
ضرر کردی نا،
نقصان اٹھانے والوں میں سے.
و آزادی در بندگی نهفته.
اور اگر آزاد کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کا بھی فارمولا ہے، آزادی کا راستہ بندگی کے ذریعے سے.
بعضی ها خیال میکنن هر کار خواستن بکنن آزادن.
بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو دل چاہا کر لیا یہ آزادی ہے.
نه، این ساختن دیوارهای بلند زندانه.
در حقیقت یہ اپنے لیے کہ جو دل چاہا اس پر عمل کر لیا، اپنے لیے بڑی بڑی دیواریں بنانے کی مطلب.
اونی که ناامنی میکنه داره برای خودش دیوان زندان میسازه.
جو معاشرے میں امن و امان کو خراب کرتا ہے وہ اپنے لیے قیدخانہ بنا رہا ہوتا ہے.
اون که دزدی میکنه داره برای خودش دیوار زندان میسازه.
اسی طرح که چوری کر رہا ہے وہ اپنے لیے قید کی دیواریں کھڑی کرتا جا رہا ہے.
اون که از مردم باج میگیره داره برای خودش دیوار زندان میسازه.
جو لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے، ان سے زبردستی پیسے لیتا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے.
اون که رشوه میگیره داره برای خودش دیوار زندان میسازه.
رشوت لینے والا بھی اسی طرح ہے، اپنے لیے قید بناتا چلا جا رہا ہے.
اون که تهمت میزنه داره برای خودش دیوار زندان میسازه.
اسی طرح جو کسی به تهمت لگا رہا ہے وہ بھی اپنے لیے قید کی دیوار رو بنا رہا ہے.
بعد میگن عجب آدم حریه.
ایسے افراد و بعد لوگ کہتے ہیں کتنا آزاد انسان ہے. جو
اسارت ہے، اسارت
ہے، یہ قید ہے، زندان ہے، آزادی نہیں ہے.
این داستان رو شما شنیدید؟ این بشر حافی رو ہاں؟
بشر حافی کی داستان سنی ہوگی آپ نے.
معروف ہے نه؟
معروف ہے بات، امام موسیٰ کاظم کے زمانے کا داستان ہے، سچی کہانی ہوگی.
اگر میدانید براتون نگم، وقت نگم.
اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ سنی بھی ہے نہیں، کہ اگر سنی بھی ہے تو آگے بڑھ جائیں، اس کو ذکر نہ کریں. نہیں سنی بھی تو پھر بیان کریں.
میخوای معنای آزادی رو بفهمیم.
اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آزادی کا جو مطلب ہے اس کو بیان.
میخوایم بفهمیم اینی که ما بهش میگیم آزاد آزاده، یا اونی که موسی بن جعفر گفته آزاده.
یعنی هم یه سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں آزادی اور فلاں شخص آزاد ہے وہ حقیقی آزادی ہے، یا نہیں جس کو امام موسی کاظم نے کہا آزاد ہے وہ آزادی ہے.
کدام
کون سی حقیقی آزادی ہے؟
معنی کنیم،
بیان کریں آپ کے سامنے.
ہاں، حضرت موسی بن جعفر در مدینه داشت از کوچه عبور میفرمود.
صدوی ما ہمارے مدینه کی ایک گلی سے گزر رہے تھے،
دیدن از یه خانه صدای ساز و آواز و آره بلند بود.
گھر سے گانے بجانے کی آوازیں بلند آ رہی تھیں.
خب ماها باشیم میریم، میگه ما چه،
ہم لوگ ہم وہاں سے بہت آسانی سے گزر جائیں گے کہ ہمیں کیا برابر والے گھر سے آواز آ رہی ہے.
خب امر معروف چی شد؟ نهی از منکر چی شد؟ تکلیف نداریم؟
اگر ما ایسی گزر گئے تو امر معروف نهی از منکر کی جو ذمہ داری ہم پر ہے اس کا کیا ہوگا؟
اگر احتمال تأثیر بدی وظیفه داری.
یعنی اگر امر معروف کی جو شرط ہے کہ جس میں ہمیں یقین، ہمیں اعتماد ہو کہ ہمیں والے باب والی بات کا سوال ہوگا، ہم سب کچھ پڑھ سکتے.
حضرت در خونه رو زدن،
امام نے دروازے کو کھٹکھٹایا،
کنیزی آمد دم در،
ایک کنیز دروازے پہ آئی.
آقا فرمودن که صاحب این خونه عبد یا آزاده.
امام نے اس کنیز سے سوال کیا کہ اس گھر والا غلام ہے یا آزاد ہے؟
گفت آزاد.
کنیز نے کہا کہ آزاد ہے جو اس گھر میں رہتا ہے.
آزاد دیگه. فرمود آزاد است که این چنین می کند.
امام نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ آزاد ہے، جب ہی تو گانے بجانے اور سرنگی کام کر رہا ہے.
حضرت رد شدن،
حضرت امام چلے گئے آگے،
این کنیز برگشت،
کنیز واپس اندر گئی.
بشر از او پرسید که چی بود در خونه؟
بشر نے پوچھا کہ کون تھا دروازے پہ،
گفت یہ آقایی بود یک سوال کرد.
کہا کہ صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا.
گفت چه سوال کرد؟
کیا سوال کیا تم سے؟
گفت آقا سوال کرد صاحب این خانه عبد است یا آزاد؟
یعنی
گفت آنی والے نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس گھر والا عبد ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ گفتم آزاد
ہے. گفت آزاد است
که چنین می کن. یعنی بھی جواب دیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، تو اس صاحب نے جواب دیا کہ
آزاد ہے، اسی لیے ایسے کہنا چاہتے ہیں. یعنی اگر کسی کا بندہ ہوتا، غلام ہوتا، تو ایسا نہ کرتا.
کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا.
امام علیہ السلام کی دعا کا ایک ٹکڑا ہے کہ خدایا میرے لیے یہ افتخار کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں،
مطیع تو ہم،
تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، یہ افتخار ہے.
این آقای بوش تا این رو فهمید، فهمید که یک خبری است. اون کسی که داره این طور حرف میزنه باید کسی باشه.
بوشر در فوراً سمجھ لی بات کہ یہ کوئی آنے والا معمولی انسان نہیں تھا، اس بات کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے.
با عجله آمد، کفششو نپوشید
اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ امام کے پیچھے آیا کہ حتی اس نے چپل بھی نہیں پہنی.
آقا از کجا رفت؟ گفت از این طرف رفت.
باہر لگے پوچھا کہ جو صاحب تھے وہ کہاں چلے گئے، اور اس طرف ان کے پیچھے پیچھے گئے.
با پاؤ برہنے
ننگے پاؤں امام کے پہنچا،
دوید، رسید به حضرت. گفت آقا ببخشید، نه میخوام از این به بعد عبد باشم.
آنے کے بعد امام سے کہنے لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے بعد میں عبد بننا چاہتا ہوں، غلام بننا چاہتا ہوں.
آزاد نباشید، عبد باشید، که در این عبودیت آزادی نهفته.
آپ بھی آزاد نہ بنے، عبد بنے، کہ اس عبد بندگی کے اندر ہی آزادی ہے.
اونی که بعضی هم میگن آزاده و بنده، خدا در قید، در قیده.
جس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے، وہ در حقیقت آزاد نہیں ہوتا، قید کے اندر مقید ہوتا ہے.
او اختیاری از خود ندارد،
اس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں بچتا.
اختیار او دست نفس اماره است.
اس کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ نفس اماره کے ہاتھ میں.
بله، او کاری نیست، او اسیره.
بس جو اس کا اختیار نفس اماره کے ہاتھ میں چلا جائے، بہت ہی بے اختیار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا.
آزاد بشید در رمضان،
ماہ مبارک رمضان میں اپنی آزادی کو حاصل کیجیے.
ان انفسکم مرهونتم باعمالکم،
تمہارے نفوس تمہارے اعمال کے سبب گروی رکھ دی جا چکی،
گرو هستی. ففکوها باستغفارکم،
اپنے استغفار کے ذریعے اپنے نفسوں کو آزادی بخش.
خب ماه رمضان است، میخوایم آزاد بشیم، چجور؟
ماه مبارک رمضان میں ہمیں آزادی حاصل کر.
بعضی از مواقع بعضی از درها خیلی محکمه، به این زودی شکسته نمیشه.
بعض اوقات بعض دروازه ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ محکم ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، وہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں.
یکی از معانی رمضان رو براتون میگم تا بعد ببینید چه خبره.
ماه مبارک رمضان کا ایک مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے کچھ آپ
کا اندازہ. بعضیا گفتن رمضان یعنی سوزندگی.
بعض لوگوں نے رمضان کا جو ترجمہ کیا وہ کہا یعنی جس کے اندر چلانے کی
معنی لغوی رمضان سوزندگی است.
ماہ رمضان مبارک کے ڈکشنری میں لیں گے لغوی معنی ہے وہ ہے جو چیز چلانے کی صلاحیت رکھتی جلائے کسی چیز
کو. اون در زندانی که به واسطه اعمال من محکم و مقاومه است در این ماه رمضان آتش میگیره.
ماہ مبارک رمضان کا اگر یہ معنی کیا جائے کہ اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے، تو پھر جو میرے اور آپ کے اعمال کے نتیجے میں بنی ہوئی دیوار اور محکم دروازہ ہے گناہوں کا، وہ اس ماہ مبارک میں چل جائے،
در این ماہ آتش میگیرے.
ہمارے گناہوں کی دیوار اور دروازے اس ماہ مبارک کی برکت سے آگ لگ جاتی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں،
شکست نمیشی. ماه رمضانه، آمدم بر تو آتش بزنم.
یعنی اب ماه رمضانه که جو آیا ہے انسان کی گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے،
باید آتش زد، سوزان. رمضان ماهی است که بسوزانی.
کچھ چیزوں کو جلانا پڑتا ہے، ماه رمضان یہ جلانے کے لیے آیا ہے.
خلاصش این که نیمه شب بلند شید.
باتوں کا خلاصہ یہ ہے، مختصر بات یہ کہ آدھی رات کو ضرور اٹھئے،
تنبلی نکنید،
سستی سے کام نہ لیں.
یکی از بزرگان می فرمودن پیر شدم دیگه شباب بیدار میشم ولی حال کاری ندارم.
بعض بزرگ عالم یا بزرگ شخصیت کا کہنا یہ کہ انہوں سے نقلی یہ بات کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آدھی رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اٹھتا ہوں لیکن مجھے عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا.
بعد از فوت امام
امام کی رحلت کے بعد کی بات ہے،
می فرمود که امام میاد سراغ ما میگه سید تنبلی نکن، باید بلند شد، نیاز داریم.
یعنی واقعا امام خمینی کی رحلت کے بعد کا ہے، انہوں نے نقل کی یہ بات کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے راتوں کو اٹھا نہیں جاتا، ہوتا ہوں تو وہ حال نہیں ہوتا کہ میں اطاعت کروں. کہتے ہیں امام کی رحلت کے بعد کا واقعہ ہے کہ امام ان کی تعداد کے لیے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سید اٹھو، سو نہیں، پھر تو ابھی بہت کام کرنا.
بله بله، اگه گوش دلتون رو باز کنید به ما هم میگن.
اگر ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہوتی، دل کے کان کھلے ہوتے، ہمیں بھی یہ صدایں آتی اٹھو.
تو ما میگن تنبلی نکنید،
بس سستی سے کام نہ لیں،
تنبلی نکنید،
سست نہ بنے، لیلی نہ ہو،
بلند بشین،
راتا اٹھیں،
هر چقدر که میتونی حال داری.
اب جتنا بھی توفیق آپ کو شامل حال رہا ہے، آپ کے جتنا دل کے ساتھ کر سکیں وہ کام کیجیے.
اول کاری که میکنی بهت میگم،
جو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. یہ باتیں بہت اہم ہیں، ان چیزوں کو اہمیت دیجیے گا، سرسری نہ گزریے ان باتوں سے.
نصف شب کے بلند شدی وضو بگیر،
جب آدھی رات کو آپ انشاءاللہ اٹھ جائیں وضو کریں،
ممکنه حال نمازم نداشته باشی،
ممکنه جب آپ آدھی رات اٹھیں گے تو شاید نماز پڑھنے کے لیے دل مائل نہ ہو.
رو سجاده بنشین،
آئیے مصلی پہ آئیے،
از خدا یه درخواست بکن
اور خداوند عالم سے درخواست کیجیے، التجا کیجیے،
بگو خدایا به جان حضرت حجت
اور خداوند عالم کو امام عصر کا واسطہ کیجیے.
از تو میخواییم حال عبادت و تضرع به اون بدی
اور خداوند عالم کو امام عصر کا واسطہ دیکھیں گے، خدایا تو نے امام عصر کا واسطہ مجھے عبادت کی توفیق اور مجھے عبادت کے لیے آمادگی عطا کر،
حال به اون بدی،
مجھے حال عطا کر، یعنی میں اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤں.
دل شکسته به اون بدی،
مجھے شکستہ دل عطا کر دے،
حالت تضرع پیدا کنیم،
میرے اندر تضرع کی کیفیت آئے،
حالت التجا پیدا کنیم،
تیز تر سے مانگنے کا سلیقہ، تر سے مانگنے کا دل میرا مان بن جائے،
و انشاءاللہ و امید خدا این رمضان رو از دست ندید،
انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان تو اپنے ہاتھ سے آسانی سے نہ چھوڑیں.
و مسئله دیگه در ماه رمضان خیلی هم به فکر خودتون نباشید، بحرین رو هم یادتون باشه.
و ماه رمضان که دوسری چیز جو آپ کو کردی ہوئی که صرف اپنی فکر بنا رہے ہیں، بحرین رو ہمیشہ یاد رکھیں،
مصر رو هم یادتون باشه،
مصر بھی آپ کی دعاوں میں شامل رہے،
عربستان رو هم یادتون باشه،
سعودی عرب کو بھی نہ بھولیے گا، سعودی عرب کو بھی نہ بھولا،
اردن رو هم یادتون باشه،
اردن جو اسلام ممالک
ہے، غزه رو هم یادتون باشه،
فلسطین یا غزه رو نہ
بھولیے گا، یادتون باشه به اونم دعا کنید،
ان سب کے لیے آپ کو دعا کرنی،
به همسایهاتون دعا کنید،
اپنے همسایوں کے لیے دعا کیجیے،
به برادرانتون دعا کنید،
اپنے دینی بھائیوں کے لیے دعا کیجیے،
به رفقاتون دعا کنید،
اپنے دوستوں کے لیے دعا کیجیے،
دیگران رو بر خودتون مقدم بدارید،
اور دعاؤں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے کے لیے اپنے آپ سے اپنے پہلے اس سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کیجیے،
منتها اول به حال خودتون برسید و بعد دعا کنید،
لیکن اپنی اس آمادگی کے لیے اپنی لیے پہلے دعا کیجیے کہ میں آمادہ ہوں اللہ کے لیے.
خب خداوند انشاءالله به همه تون توفیق بده، من هم امشب خیلی حال ندارم،
لیکن خداوند انشاءالله آپ کی توفیقات پر ضرور فرمائے، آج میں بھی کچھ طبیعت میری صحیح نہیں،
دلم میخواست بحثای دیگه داشته باشیم که همینطور آمدیم به این بحثای اینچنینی. خب و فاقم الله انشاءالله این ماه رمضان یک ماه رمضان پربرکت براتون باشه.
انشاءالله خدا هم در همیز ماه مبارک رمضان واقعی با برکت بینیم.
در این ماه مبارک درهای رحمت خدا به روتون باز بشه.
اسمای مبارک رمضان به خدا که رحمت که دریه افکی و برکت که دروازه افکی و برکت.
در این ماه مبارک رمضان غفران الهی رو در آغوش بگیرید.
انشاءالله خدا هم در همیز غفران و مغفرت افکت نه آغوش بگیرید.
در این ماه مبارک رمضان نسبت به فقرا ایتام بیشتر تقلا و فعالیت داشته باشید.
اسمای مبارک رمضان به غریبون و محتاجون و فقیرون بی زیاده
زیاده عبود کنید. انشاءالله کاری کنید در این رمضان که قلب مقدس حضرت حجت سلام الله علیه از همه تون راضی باشه.
اسمای مبارک رمضان به ایسا کام کرے که جس کو دیکھ کر آپ کے زمانے کی امام کا قلب مبارک آپ سے راضی ہو.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.